حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزى المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتاب الحكيم والقران المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات الله
اللهم صل على
محمد. شہادت کے ایام ہیں اور انہی ایام کی سلسلے کی دوسری جو ہے وہ مجلس عراق کی جنگ کے واقعات ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اسی آٹھ سال، کیونکہ آٹھ سال کا سپیم بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور اسی آٹھ سال کے عرصے کے اندر بہت سارے واقعات جو ہے وہ پیش آئے. اسی کے اندر ایک اسکول کا واقعہ ہے کہ ایک اسکول کے اندر جو تھے وہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ان میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ پرہیزگار اور باتقوا ہوتا ہے. تو اکثر اس کو لڑکے اسکول کے کلاس فیلو جو تھے وہ کہتے تھے کہ آپ اتنے پرہیزگار ہیں تو جنگ پہ کیوں نہیں چلے جاتے. جنگ پہ ہمارے اسکول کے بچے اور بھی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، شہادت کے درجے پر جو ہے وہ فائز ہیں. تو ایک دن اسی طرح لڑکوں نے اس کو جو ہے وہ گھیر کے کھڑے ہوئے تھے، اس سے پوچھ رہے تھے. تو ان کا ایک استاد تھا جو ان کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا بولیں گے. تو اس نے جب سنا کہ اس لڑکے کو جب انہوں نے گھیرا تو انہوں نے اس سے پوچھا، تو اس نے جواب یہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسکول کیونکہ ختم ہونے والا ہے اس سے نکال کر پھر میں اچھی طریقے سے جو ہے ایک اچھی یونیورسٹی میں جاؤں اور اچھی یونیورسٹی میں ٹاپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اپنی یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر کو اچھے مارکس سے لے کر اور پھر یونیورسٹی چھوڑ کر جنگ پہ جاؤں. تو انہوں نے بولا کہ کیوں آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا میں اس لیے ایسا کرنا چاہتا ہوں کل کو یہ لوگ یہ نہ بولیں کہ امام خمینی کے ساتھ پڑھے لکھے بچے نہیں تھے. تو یہ جب سنا، خیر اس بات کو عرصہ گزر گیا، وہ جو ان کا ٹیچر تھا وہ چلا گیا اور ٹائم گزر گیا، کچھ سال گزر گئے، اور پھر دیکھا کہ وہ جو ٹیچر تھا وہ خود ایک بریگیڈ، جو ایک ان کی یونٹ کمپنی ہوتی ہے جو ڈائیورز ہوتے ہیں، پانی میں جا کر جو ہے وہ سرنگوں کو ہٹاتے ہیں تاکہ کشتیاں جو ہے وہ گزر سکیں. تو اسی کے اندر تھا. تو ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں جو ڈائیورز تھے غوطہ خور، ان کی صفوں کو میں سیدھا کر رہا تھا تو اچانک سے وہ لڑکا مجھے صف کے اندر نظر آیا، تو میں اس کو پہچان گیا. میں نے اسے بولا کہ تم یہاں کیسے؟ تو اس نے بتایا میں فلانی یونیورسٹی میں چلا گیا تھا، وہ یہ تو میں اب چھوڑ گیا. بڑا خوش ہوا، پرانا دائر شاگرد تھا. تو بہرحال جو انہوں نے کام کرنا تھا، پانی کے اندر جانا تھا اور مائنس کو جو ہے وہ ہٹانا تھا. پانی میں گئے، اچانک سے ایک مائنس جو ہے وہ پھٹ گئی، تو جس سے جو ٹیچر تھا وہ جو ہے وہ اس کا فیس بھی جل گیا اور وہ کوما میں چلا گیا. دو مہینے کے بعد جب وہ کوما سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ باہر جب نکلا تو اس نے دیکھا کہ باہر جو ہے وہ پوسٹر لگا ہوا ہے، شہید ہو جاتے تو ان کی تصویر لگاتے تھے، تو وہ جو جوان تھا اس کا پوسٹر لگا ہوا ہے، یعنی وہ جوان جو تھا وہ اس آپریشن میں شہید ہو جاتا ہے. اب یہ ان کے گھر جاتا ہے، ان کے گھر والوں سے گفتگو کرتا ہے، ان کے گھر والوں کو تسلی دیتا ہے، دلاسہ دیتا ہے. تو گھر والے بہرحال ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ شہید ہوا تو اس کی ایک پھپھو تھیں جو امریکہ میں تھیں، وہ آئیں اور انہوں نے بڑا برا بھلا بولا ہمیں، کہا کہ آپ کا بیٹا جو تھا وہ بہت انٹیلیجنٹ تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، اگر یہ امریکہ چلا جاتا تو پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کر لیتا، ڈگری ہو جاتی، آپ نے امام خمینی کے کہنے پر اپنے بچے کو جو ہے وہ ضائع کر دیا. کہتے ہیں ہم کیا بولتے، ہم چپ رہے، ہم خاموش رہے. دوسرے دن پھپھو جو ہے وہ کہتے ہیں صبح واپس آئی اور روتی ہوئی واپس آئی، تو ہم نے پوچھا کہ کیوں، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب میں یہاں سے گئی تو میں نے خواب میں بہروز کو, اس کا نام بہروز تھا, کہ میں نے خواب میں بہروز کو دیکھا. کہتے میں نے خواب میں بہروز کو دیکھا کہ جو یونیورسٹی کے گریجویٹ جب ڈگری ملتی ہے تو لباس پہنتے ہیں, گاؤن پہنتے ہیں. کہہ رہا ہے وہ گاؤن پہنا ہوا ہے سفید رنگ کا اور آسمانوں پہ پرواز کر رہا ہے, اور اچانک سے اس نے اپنے جو گاؤن ہے اس کو ہٹایا تو اس کے اندر ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا, اور اس سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. درود بھیجے محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو اصل ڈگری جو ہے, اصل سرٹیفکیٹ جو ہے, وہ ہم نے اپنے مولا سے لینا ہے, اپنے امام سے لینا ہے. دنیا کے سارے سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے, ضرورت بھی ہے اور ہمیں کام بھی آنا چاہیے, لیکن جب دین کو یا جب ہمارے امام کو ہماری ضرورت ہے تو پھر ہم نے اپنے آپ کو دینا ہے, اور پھر اصل ڈگری جو ہے وہ ان کے پاس لینی ہے. کیونکہ دیکھیں حق اور باطل کی جو جنگ ہے, اس حق اور باطل کی جنگ کا جو استاد ہے وہ سید الشہداء ہے. پوری تاریخ کے اندر جو حق و باطل کی ایک لائن کھینچی ہے وہ میرے مولا نے کھینچی ہے. یعنی اب جو اس طرف ہے وہ حق پر ہے, اب جو مقابلے پر ہے چاہے وہ ایک شخص ہو, چاہے وہ یزیدیت کا نظام ہو, چاہے وہ کوئی بھی حکمراں ہو, جس زمانے کے اندر بھی آئے گا وہ حق کے مقابلے میں آئے گا. اور جب حق کے مقابلے میں آئے گا تو پھر ایک ہی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے, ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جو آپ کی تربیت کرتی ہے, اور وہ ہے یہ عزاداری, وہ ہے یہ گریا, وہ ہے یہ ماتم, وہ ہے یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیورسٹی. یہ وہ یونیورسٹی ہے جو ہر سال آتی ہے, ہر سال 2 مہینے 10 دن کا اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم جو ہر سال اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں, اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لیتے ہیں, یہ بھی خدا کی ہم پر توفیق ہوتی ہے کہ فرش عزا جیسے ہی بچھتا ہے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ہم نے کوئی کمال نہیں کیا ہوتا, ہم نے کوئی محنت نہیں کی, یہ خود امام حسین علیہ السلام کی اپنی قربانی کا نتیجہ ہے, اپنے عرفان کا نتیجہ ہے کہ ہماری آنکھیں خود بخود, چاہے جتنا بھی شخص گناہ گار کیوں نہ ہو, فرش عزا پر آتا ہے تو خود بخود اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. لیکن اگر جب ہم اس یونیورسٹی میں آتے ہیں تو اب جب ہم اس میں آ گئے ہیں تو اب اس کے بعد جب ہم اس سے نکلیں گے, جب ہم ایگزٹ ہوں گے, تو دنیا میں ہر جگہ آدمی جب 4 مہینے پڑھتا ہے, 2 مہینے پڑھتا ہے کسی بھی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پروجیکٹ میں, تو کوئی نہ کوئی ڈگری لیتا ہے, اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کی پوسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن میری پوسٹ میں اتنے سالوں سے میں جو ہر سال اس یونیورسٹی کے اندر آتا ہوں, اس میں کتنا اضافہ ہوا, میں کتنا اپنے وقت کے امام کے قریب ہو گیا, کتنا میں نے اپنے آپ کو اور اپنی معرفت میں امام حسین کے اضافہ کیا ہے, یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارے اپنے لیے سوال ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنے اندر تحرک پیدا نہیں کریں گے, تبدیلی پیدا نہیں کریں گے, تو پھر ہم اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں لا سکتے, پھر ہم کیا پیش کریں گے. ہوا جن جس ہستی کے مجلس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں کہ ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر بھی جو ہے وہ عبادت ہے, یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر دیکھنا عبادت ہے. وجہ اللہ, عین اللہ, سیف اللہ, یعنی سب کچھ جو ہے وہ خدا کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے, بہت ظریف سا نقطہ ہے کہ امام علی کے چہرے پر دیکھنا عبادت ہے, یعنی جس کا چہرہ ایسا ہو کہ عام مخلوق کو اس معبود کے سامنے عبد بنا دے تو وہ خود کیسا عبد ہوگا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے میں عبادت کر رہا ہوں, میں عبادت یعنی کیا, عبادت کس کو کہتے ہیں, عبادت یا اپنے معبود کے آگے عبد ہو جانا, یعنی میں اس چہرے کی طرف, یعنی جو اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا کرتے تھے مولا کے چہرے کو, یعنی مولا جس جس کی نگاہوں کو اپنے چہرے کی طرف ڈلواتے تھے اس کو عبد بنا دیتے تھے. عبد کس کا بناتے تھے, خدا کا معبود. ذکر علی, علی کا ذکر کرو عبادت ہے, یعنی اب جو امام کا ذکر کرے گا وہ اس معبود کے آگے عبد بن جائے گا. یعنی یہ لطف الہی ہے, یہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے رسول خدا کے بعد کہ جس ہستی کے اندر پروردگار نے اتنے کمالات کو جمع کیا ہو. روایت ہے, اوائل مدینہ ہے, اوائل مدینہ کے اندر جب ہجرت کر کر آئے تو مالی طور پر جو ہیں وہ اصحاب بھی اور سب جو ہیں وہ کم ہیں. تو اسی طرح ایک دن رسول خدا ہیں اور مولا کائنات ہیں تو اور بھوک لگ جاتی ہے, تو اس زمانے میں اصحاب صفہ بھی ہوتے تھے, وہ بھی بڑی مشکل سے جو ہے وہ کھجوروں سے اپنا گزارا کیا گیا. تو امام نے کہا کہ رسول خدا کو کہ آپ رکیے, میں کچھ غذا کا انتظام کرتا ہوں. جاتے ہیں, اب یہاں آپ دیکھیں آپ تواضع, مولا کائنات ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا کے بعد مولا بنے ہیں, نہیں, پہلے سے ہے, حتی خلقت سے بھی پہلے سے ہے, پوری انسانیت کی خلقت سے پہلے سے وجود جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یعنی ایسی ہستی ہے کیسی ہستی ہے. یہاں ایک اور روایت بریکٹ کے اندر, اور خدا کرے کہ بریکٹ میں پھر بند کر سکوں, بات یہ ہے کہ اسی طرح روایت ہے کہ, اور آپ نے سنی بھی ہوگی, بہت مشہور روایت ہے المعجزہ کتاب کے اندر جو ہے وہ نقل کی جاتی ہے کہ رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں, درود بھیج محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, مولا داخل ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت جبرائیل کھڑے ہو جاتے ہیں تو رسول خدا پوچھتے ہیں کہ آپ حضرت جبرائیل سے کہ کیا آپ اس جوان کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں کیوں نہیں, اس جوان کا میرے اوپر استاد ہونے کا حق ہے. تو کہا کہ وہ کیسے, بیان کرو. اب رسول خدا تو جانتے ہیں لیکن ساری چیزیں ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے, آنے والے لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں. کیا کہا؟ کہا کہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ جب مجھے پروردگار نے خلق کیا تو مجھ سے پوچھا پروردگار نے کہ تم اپنا نام بتاؤ اور میں کون ہوں. تو کہتا میں بڑی شش و پنج کے اندر تھا کہ میں کیا جواب دوں, تو ایسے میں یہ جوان نمودار ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ تم کہو کہ میں جبرائیل ہوں اور انتا رب الجلیل, کہ تو میرا رب جلیل ہے. تو کہہ رہا میں نے اس وقت جو ہے وہ پروردگار کو یہ جواب دیا. تو کہا رسول خدا نے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے, تمہیں کتنے سال ہو گئے ہیں خلق ہوئے ہوئے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں ایک ستارہ ہے جو نمودار ہوتا ہے اور وہ ہر 30,000 سال بعد نمودار ہوتا ہے, تو میں نے اس ستارے کو 30,000 بار دیکھا ہے, یعنی 30,000 سال کے بعد وہ ستارہ نمودار ہوتا ہے اور میں نے اس کو 30,000 بار دیکھا. اب آپ کیلکولیٹر میں ڈالیں گے تو ختم ہو جائیں گے, 0,0 جتنے آئیں گے, یعنی کتنی عمر ہے؟ پتہ نہیں کتنی عمر ہے. تو کہا مولا رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے اگر وہ ستارے کو تم دیکھو گے تو پہچان جاؤ. کہتا ہاں کیسے نہیں پہچان جاؤں گا. تو کہا علی سے علی اپنے امامے کو اپنی پیشانی سے بلند کرو. تو جیسے ہی امامے کو پیشانی سے بلند کیا تو ایک نور نکلا, تو وہاں پر حضرت جبرائیل کہتے ہیں ہاں یہی تو وہ ستارہ ہے. یعنی خلقت جو آپ دیکھیں کہ خلقت کب کی ہے میرے مولا کی, کب سے ہے یہ میرا مولا. لیکن تواضع دیکھیں. آئیں دوبارہ مدینہ کے اندر, آئیں دوبارہ میں آپ کو واپس لے کے آتا ہوں. بھوک ہے, بھوک لگی ہے رسول خدا کو اور کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو مولا فرماتے ہیں میں کھانا لے کر آتا ہوں. گئے دیکھا تو باہر جہاں کھیت اور تھے تو دیکھا کہ وہاں کچھ ایک خاتون ہے, انہوں نے مٹی کو جمع کیا ہوا ہے اور غالباً کسی مزدور کا انتظار کر رہی ہیں. تو مولا وہ پہنچے کہ آپ کسی مزدور کا انتظار کر رہی ہیں, میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں میری مدد کریں. کیونکہ 16 پانی کی جو کنویں سے نکال, زمانے میں کنویں ہوتے تھے, کنویں سے پانی کی 16 بالٹیاں نکال کر اس مٹی کو جو ہے وہ گل کے اندر, تاکہ وہ اپنا جو بھی بنانا چاہتی تھی بنائے. تو اتنی میرے مولا نے خود کیا. جب وہ بن گیا تو پھر اس خاتون نے کچھ کھجوریں دیں اجرت کے طور پر میرے مولا کو. میرے مولا نے ان کھجوروں کو لیا, لے جا کر رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری محنت کی اور حلال کی کمائی کی کھجوریں ہیں. یعنی وہ امام کائنات جس کے اوپر گھوم رہی ہے تواضع. یہ نہیں کہا خاتون کو کہ میں کون ہوں, میں کیسا ہوں. آئے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں اس کو, کہاں ہے یہ تواضع ہماری زندگی کے اندر؟ اگر ہم اس طرح عمل نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس کو اپنا امام مانتے ہیں؟ امام المتقین ہے, امام العارفین ہے, یاسوب الدین ہے, امام المباحدین ہے. یعنی ساری جتنے بھی خصوصیات ہیں جب ان کو پہنچائیں تو ان سب کا ایک ہی امام نظر آتا ہے. اور وہ کیسا ہے؟ تواضع ہے. مختلف واقعات ہیں امام کی اس تواضع پہ. آپ دیکھیں کہ یہی تو وجہ تھی امام کے تواضع کی. کہ ایک اور جگہ ایک اور کسی شخص کے ساتھ وہ اس کو کام کی ضرورت تھی تو مولا نے کہا کہ کیا, انہوں نے کہا ہاں کہ بہتر کتنا اچھا ہوگا کہ آپ ہی میرے کام آئیں. تو وہاں کیا, اور اس کا سادہ سا جو دسترخوان بچھا تھا مولا نے اس پر کھانے کھایا اس کے ساتھ بیٹھ کر. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ انسان اس 2 لقمے کے لیے کتنا اپنے آپ کو ظلم اور جبر کے اندر ڈالتا ہے, کتنا حرام کی طرف چلا جاتا ہے, مگر 2 لقمے ہی تو ہوتے ہیں انسان استعمال کرتا ہے. یہی جاذبہ تھا, یہ جو تواضع تھا میرے مولا کا, اس نے جذب کیا ہوا تھا لوگوں کو, جذب کیا ہوا تھا. تبھی آپ دیکھیں نا ایک جنگ نہروان کا یا جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ پانی کی شدت ہے, مولا بھی پیاسے ہیں, پورے اصحاب جو لشکر پیاسا ہے. تو ایک مسیح کرسچن گزر رہا ہوتا ہے, اس نے دیکھا کہ پانی وانی کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن مولا نے ایک جگہ سے پتھر ہٹایا تو پانی جاری ہو گیا. تو وہ اچانک سے آیا, اس نے بولا کہ یہ کام یا نبی کر سکتا ہے یا اس کا وسیع کر سکتا ہے, یہ عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو پھر وہاں امام علی نے کہا کہ ہاں میں وسیع ہے. پیمبر ہوں, تو وہ وہیں پر جو ہے وہ ایمان لے آیا اور پھر اسی جنگ میں یا کسی اور اگلی جنگ کے اندر جو ہے وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوا. کیسے ہو گیا؟ یہ جو جذب, یہ جو اٹریکشن کرنے کی امام کی سیرت کے اندر کوالٹیز تھیں, یہ ہماری زندگی میں کہاں ہیں؟ ہم کتنے لوگوں کو جذب کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں. ہم نے تو اپنے اندر ڈویژن بنا لی ہیں, یہ ماتمی ہے, یہ نمازی ہے, یہ انقلابی ہے, یہ تنظیمی ہے, یہ سنگت, یعنی کیا ہے؟ یعنی میں کون ہوں؟ ہم سب کس کو مانتے ہیں؟ ہم کل کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, تو ہم سب الگ الگ ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یعنی ہم اس پیغام کو جس کے لیے میرے مولا نے 25 سال خاموشی اختیار کی اور اسلام کے پرچم کو سرنگوں نہ ہونے دیا, ہم اس پرچم کو کتنا ڈبو رہے ہیں اور ہم نے اس پرچم کو کتنا بلند کیا ہوا ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر جب ہم کہتے ہیں امت مسلمہ سب ایک, قرآن ایک, رسول ایک, تو ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے, تو یہاں پر تو امام ایک ہے ہمارا, اور وہ ولایت ہے کہ جس ولایت نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. نہ صرف ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ اس ولایت نے پوری کائنات کو زندہ رکھا ہوا ہے. اگر اس ولایت کو ہٹا دیں تو دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا. اس نظام میں ولایت نے, پہلی ولایت کا جو پہلا درجہ ہے وہ پروردگار کی ولایت ہے, پھر رسول خدا کی, اور پھر امام کی ولایت ہے, اور پھر اس ولایت کے بعد سے ساری چیزیں جو ہے وہ قائم, اور آج تک وہ ولایت جو ہے وہ قائم ہے. نبوت ختم ہو گئی, ظاہر نبوت ایک عرصے سے منقطع ہو گئی, وحی کا سلسلہ جو نبی کے اوپر آتا تھا وہ ختم ہو گیا, مگر اس کے بعد جو ملائکہ معصومین پاس آتے رہے. اگر یہ نظام ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم آنے والے کس نظام کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو اسی امام کا نظام ہی ہے جو آئے گا, اور وہی نظام ہے, ایک ہی نظام ہے. ان کے یہاں فرق نہیں ہے کہ فلاں امام کا نظام الگ تھا دوسرے, نہ, ایک ہی نظام ہے, ایک ہی نظام ہے جو آئے گا, مگر اس نظام کے لیے ہم کتنے تیار ہیں, ہمیں اپنے آپ کو کتنا تیار ہونا پڑے گا. تو یہ مختلف جو اسپیکٹس ہیں امام علی کی زندگی کے, اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں, امام کی ہستی کو دیکھیں. امام کون ہے؟ خود ایک بہت مشہور واقعہ حجاج ابن یوسف کا, درود بھیجے محمد والے عمر. کہ خاتون ہیں وہ, انہوں نے آ کر حجاج ابن یوسف کے دربار میں آ کر جو ہے وہ اس کو کہا کہ میں ثابت کرواؤں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ رسول خدا کے علاوہ سارے انبیاء پر افضل ہیں. اور اس نے پھر ایک روایت پڑھی جو رسول خدا سے روایت ہے, کہ رسول خدا فرماتے کہ ومن ارادہ این ینظر الی آدم, اگر تم چاہو, دیکھنا چاہو حضرت آدم کا علم, پھر آگے فرماتے ہیں وَإِلَى نُوحٍ فِي حِکْمَتِ, اور اگر حضرت نوح کی حکمت کو, وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ, اور حضرت ابراہیم کے حلم کو, بردباری کو, فَلْيَنْظُرُوا إِلَى عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ, تو پس پھر تم حضرت علی ابن ابی طالب کو دیکھو. یعنی یہ خود رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آدم کے علم کو دیکھو, نوح کی حکمت کو دیکھو, ابراہیم کی حلمیت کو دیکھو, بردباری کو دیکھو, تو پھر علی کے چہرے کی طرف دیکھو. یعنی اس ایک ہستی نے اپنے اندر کیا سمجھا. ایک اور روایت ہے پانچویں امام سے, مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وال, مولا فرماتے ہیں کہ امام علی کی ذات کے اندر پروردگار نے 1000 انبیاء کی خصوصیتوں کو جمع کیا ہوا تھا. اور کیسے نہ ہو کہ ہر نبی کو جب بھی مشکل وقت پڑا ہے اس وقت کون بچانے آیا ہے؟ حضرت نوح کی کشتی میں جب شیطان نے جو ہے وہ کوشش کی کہ سوراخ کرے تو کس نے شیطان کو جو ہے وہاں سے بھگایا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ کنویں کے اندر جو ہیں وہ ہیں, ان کو اس کنویں سے نکالنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ کو مشکلوں سے نکالنے والا کون ہے؟ یہ کہانیاں نہیں ہیں. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں مطلب یہ ہم لوگ اپنے جذبات کے اندر مولا کی, نہ, حقیقت ہے یہ. وہ ذات, وہ ہستی جس کا علم آپ تصور کریں, یعنی آپ اگر وہ چھوٹی چھوٹی عبارتیں پڑھیں جو غرار الحکم کے اندر ہے, آپ چکا چوند ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ مسئلہ بڑا یہ ہے کہ ہم نے, کیونکہ ہمارے اپنے, ہم شیعہ ہیں, ہمارے گھروں میں علی علی ہوتا ہے, تو ہم نے زیادہ امام علی پر جو ہے وہ ریسرچ نہیں کی. ہم نے نہج البلاغہ بھی ہم نہیں کھول پاتے ہیں اتنی زیادہ, گھنٹہ گھنٹہ گفتگو ہوتی ہے عالم بھی, اور جو ہے وہ نہج البلاغہ سے کچھ بھی نہیں پڑھتا, ایسے ہی چلا جاتا ہے. یعنی بہت تعجب ہے لیکن آپ دیکھیں, میں خود ایک دن رات کے اندھیرے میں بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا تھا کہ بادلوں کو دیکھا تو مجھے اچانک سے مولا کا کال یاد آ گیا. میں نے غور یہ کیا کہ وہ تو بہرحال کال بہت مشہور ہے کہ التمرو بت صاحب, کہ فرصتیں جو ہیں وہ زندگی کی وہ بادلوں کی طرح ہیں, یعنی اس طرح بادل تمہارے سروں سے گزر جاتے ہیں زندگی کی فرصت کے لمحات بھی ایسے ہیں. مگر اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے مولا کتنے ڈیٹیلڈ بادل کے بارے میں جانتے تھے کہ بادل کس طرح انسان کے سروں سے گزرتا ہے, اور پھر اس کو تشبیہ دی انہوں نے کس طرح زندگی کے لمحات سے. یعنی اتنا زیادہ ہر چیز کے اندر میرا مولا جو ہے وہ علم کے ساتھ سرشار ہے. یعنی آپ یہ چیزیں دیکھیں. اور ایک اور جگہ میرا مولا فرماتا ہے کہ بہرحال کیونکہ دنیا ہے اور دنیا سے کچھ اور روایتیں بھی اگر توفیق ہوگی تو پڑھوں گا, تو امام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال کیسی ہے؟ دنیا کی مثال بالکل ایسی ہے, کشتی ہے. اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی. تو دنیا ایسی ہے, اگر تم نے دنیا کو اپنے اندر سمو لیا تو دنیا تمہیں غرق کر دے گی, اور اگر تمہاری کشتی سمندر کے پانی پہ چلتی رہی تو تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے. تو دنیا بالکل ایسے ہی ہے. اگر دنیا میں تم نے اپنے آپ کو چلانا ہے تو تمہیں دنیا کو اپنے اندر غرق نہیں ہونے دینا, کیونکہ غافل ہے انسان. اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں غرار الحکم کے اندر کہ جو غفلت ہے وہ سب سے بدترین دشمن ہے انسان کا. بہرحال اس میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں, کیونکہ ظاہر ہے امام کے عبادت جو ذکر ہے وہ یہی ہے تاکہ ہم خود جو پہلے تھے وہ اب نہ رہیں اور آگے بڑھیں, اور اپنی غفلتوں کو دور کر کر اپنے وقت کے امام کے جو ہیں وہ حامی اور ناصر بن سکے. وہ کیا ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے, دیکھیں جو شخص سویا ہوا ہے نا اس کو آپ جگا سکتے ہیں, آپ اس کو جگائیں, لیکن جو شخص اپنے آپ کو یہ احساس کرایا ہے کہ میں اب سویا ہوا ہوں, یعنی جس نے زبردستی اپنے آپ کو سلایا ہوا ہے, آپ اس کو بیدار نہیں کر سکتے. آپ سو رہے ہو میں آپ کو اٹھاؤں آپ اٹھ جائیں گے, لیکن آپ اگر ایکٹنگ کر رہے ہو کہ میں سو رہا ہوں میں آپ کو جتنا ہلاتا رہوں آپ نہیں اٹھیں گے. غافل شخص ایسے ہی ہے, غافل شخص نے اپنے آپ کو سلایا ہوا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ پروردگار نے, وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو آنکھیں دیں لا یبصرون بہا, یہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے. ہم نے ان کو کان دیے لا یسمعون بہا, یہ اپنے کانوں سے سنتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو قلب دیے لا یفقہون بہا, یہ اپنے قلبوں سے فکر اور تفکر نہیں کرتے. اولئک کل انعام, اور یہ لوگ جانور ہیں. بل ہم ازل, بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون, اور یہ لوگ غافل لوگ ہیں. تو اگر آج خدا نہ خواستہ ہم اگر غافل ہو جائیں, ہماری زندگی غافل ہو جائے, ہم سمجھیں اپنے آپ کو کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں, ہم صراط مستقیم پر ہیں, اور ہم غافل ہو جائیں اپنے اطراف سے, ہم اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جائیں, اپنے اصل ہدف سے غافل ہو جائیں, تو پھر خدا نہ کرے کہ ہم ان آیتوں کے مصداق بن جائیں. مگر وہیں پر آپ دیکھیں نا کہ اگر واقعاً ہم اپنے امام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں امام کے اقوال کو اپنی زندگی میں پرونا پڑے گا. یہ کتابوں کو لائبریری میں رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ کتابیں گھر کی اوپر سے جو سب سے بہترین جگہ ہے وہاں پر لپیٹ کر نہج و بلاغہ قرآن کو رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ قرآن اپنے اندر اتارنے کے لیے ہے. یہ کتابیں اس لیے میرے مولا نے اتنے اقوال بیان کیے کہ میں اپنی زندگی پہ عمل کر سکوں. میرا مولا فرماتا ہے غرار الحکم کے اندر کہ علم جو ہے وہ صرف چار کلمے ہیں. اگر آپ علم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو علم صرف جاننا چار کلمے ہیں. کیا کلمے ہیں؟ کہ تم اپنے رب کی اتنی عبادت کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے, یعنی اپنے رب کی اتنی پرستش کرو کہ جتنے تم محتاج ہو. اب میں کتنا محتاج ہوں اپنے رب کا؟ میری آنکھیں محتاج ہیں, میری زبان محتاج ہے, میرے کان محتاج ہیں, میرے ہاتھ محتاج ہیں, میرے شریان میں دوڑنے والا خون محتاج ہے, میرے دل میں دھڑکنے جو دھڑک رہا ہے وہ محتاج ہے, یعنی میں ہوا کا محتاج ہوں, میں پانی کا محتاج ہوں, یعنی میرا پورا کا پورا وجود 100% ملٹی پلائی بائی 24/7/30/12, یعنی میں پوری زندگی محتاج ہوں. یعنی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ میں بولوں پروردگار میں بھی تیرا محتاج نہیں ہوں, ہر وقت میں تیرا محتاج. یعنی اب جو مولا کیا فرماتے ہیں کہ جتنے تم محتاج ہو اتنی عبادت کرو. اب میں کتنا محتاج ہوں اور میں عبادت کتنی کرتا ہوں, کتنی عبادت کرتا ہوں؟ جو تھوڑی سی پڑھنی پڑ جاتی ہے اس پہ بھی میں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ مجھے جتنا میں محتاج ہوں اتنی مجھے عبادت, تو شاید میری اپنی زندگی کم پڑ جائے اس عبادت کے لیے, تو پھر کیسی عبادت؟ یعنی پھر تمہارا پورا کا پورا وجود عابد بن جائے. اور وہ کب بن سکتا ہے پورا کا پورا وجود؟ یعنی جب تمہاری پوری توجہات ہر لمحے کے اندر, چاہے تم جلوت میں ہو چاہے تم خلوت میں ہو, صرف اور صرف اپنے رب کی طرف محتاج ہو. اور وہ کب ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو بہت, ہم تو فضائل, ابھی ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذکرون علیہ, یہ خود ایک عبادت ہے. یعنی ہمارے پاس تو یہ سب کچھ ہے کہ ہم اپنے دن کو بھی عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں, اپنی راتوں کو بھی عبادت میں. یعنی ہم جو درود بھیجتے ہیں, محمد والے محمد صلوات بھیجے محمد والے, اللہم صلی علی محمد والے محمد. بہر پریشان نہ ہو, ہر دنیا کی ہر مخلوقات جو ہے وہ ذکر علی سننا چاہتی ہے. آپ لوگ گھبرائے نہیں, یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں, وہ پوری کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ان لوگوں کو جانتی ہے, اور روایتیں جو ہیں وہ اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو ہمارے پاس تو ہے, ہم چاہیں تو صرف علی 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 سارا دن کرتے رہیں تو ہم تو عبادت کے اندر ہیں. لیکن ہم کرتے ہیں, اور کرنے کا مقصد صرف زبانی نہیں ہے, یعنی وجود اور اپنے اعمال اور اپنے افکار کے ساتھ بھی ہے کہ بھائی میرا عمل بھی ہو. بہر بریکٹ کلوز, آگے چلتے ہیں. دوسری چیز مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو ہے پہلی کیا تھی کہ اتنی عبادت کرو جتنے تم محتاج ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ تم اپنی جو تمہاری گناہ کرنے کی تمہاری طاقت ہے, تم گناہ کے اتنے مرتکب ہو جتنا تم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو. اب میں کتنا جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ کسی نے دیکھی جہنم کی آگ؟ اس کے لیے قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ امنڈ رہی ہیں. عرفا جب یہ آیتوں کو پڑھتے تھے تو گریا کرنے لگ جاتے تھے, اور ہم تو پڑھ کر اذا زلزلت الارض زلزالہا گزر جاتے ہیں. وہ جب پڑھتے تھے تو ان کی بدن کی حالتیں کانپنا شروع کر جاتی تھی. قیامت, جہنم, یعنی میں کتنے گناہ کروں کہ میں اپنے آپ کو سوچوں کہ نہیں میں ہیٹ برداشت کر سکتا ہوں. اور وہ آگ کیسی ہے؟ عرفا بیان کرتے ہیں کہ وہ آگ یہ آگ نہیں ہے, وہ آگ جو ہے وہ کالی اور بھیانک آگ ہے, یعنی جس کو دیکھنے ہی سے آدمی کا خوف اور دل جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے, وہ ایسی آگ ہے. پھر میں برداشت کر سکتا ہوں جہنم کی آگ؟ تو بس پھر میں کتنا گناہ کروں یہ اب میرے اپنے اوپر ہے. یہ ہے دوسرا کلمہ علم کا. تیسرا کلمہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ انسان زندگی میں اتنا کام کرے جتنا اسے پتا ہو کہ میں نے یہاں رہنا ہے. اب میں نے یہاں کتنا رہنا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کتنا رہنا ہے؟ ابھی یہاں سے اٹھنے کے بعد میں یہاں کا رہوں کہ نہ رہوں؟ کسی کو نہیں پتا. تو پھر میں دنیا کے اندر کن چکروں میں لگا ہوا ہوں؟ پھر اس دنیا کے کاموں میں حسد سے, جلن سے, غیبت سے, ذخیرہ اندوزی سے, جھوٹ بولنے سے, حرام کمانے سے, خدا نہ کرے. بہرحال یہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن پھر بھی انسان کتنا غافل ہے کہ اپنی زندگی میں اتنا مگن ہے جبکہ جانتا نہیں ہے کہ وہ کتنا رہے گا. اور چوتھا کلمہ کیا ہے؟ کہ جہاں آخرت میں جتنا تم نے رہنا ہے اتنا اس کے لیے کام کرو. کتنا رہنا ہے ہم نے آخرت کے اندر؟ ہم فیہا خالدون. قرآن کہتا ہے کہ تم وہاں پر ہمیشہ زندہ رہو گے. تو اب جہاں میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اس کا میرے پاس کیا سامان ہے؟ اس کے لیے میں نے کتنا, اس میں گھر میں آتا ہوں نا, ایک مہینے کا راشن لا رہا ہوں کہ ایک مہینے جو ہے وہ گھر کا راشن چلے گا. اب مجھے تو نہیں پتا میں نے ایک مہینہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا, لیکن جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے اس کا میں نے کتنا راشن بھیجا ہے, کتنا راشن بھیجا ہے. آئیے دیکھیں معصومین کی زندگی میں. رات کی تاریکی ہے, چوتھا امام اپنے کندھوں کے اوپر ایک بوری لادے ہوئے جا رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے مولا کو بولا, مولا یہ سامان مجھے دے دیجیے. کہا مولا نے کہ سفر بہت طولانی ہے اور زیادہ سفر بہت تھوڑا ہے, یہ کام مجھے خود کرنے دو. یعنی فقراء کی مدد, یتیموں کی مدد. میرے مولا کہ جس کے لیے سب سے بڑا شہادت کے بعد یتیم جو تھے وہ یتیم ہو گئے. یعنی جب تک امام زندہ تھے یتیم یتیم نہیں تھے, یتیموں کے سروں پہ سایہ تھا, لیکن جیسے ہی مولا گئے تو کوفہ کے یتیم یتیم ہو گئے. تو مولا کی سیرت کیا تھی؟ کہ ان سب کی کفالت کیا کرتے تھے, گھروں میں نان نفقہ دیا کرتے, ہم آئیں اپنی زندگی میں دیکھیں اپنی اس مولا کی سیرت کو, اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک شب عمل کیا, کوئی ایک دن عمل کیا؟ کیوں ہمارے اطراف میں شہدا کی فیملیاں نہیں رہتی ہوں گی؟ کیا ہمارے محلے کے اندر کوئی یتیم نہیں ہے؟ کوئی کسی کا شہید نہیں ہے؟ میں شہید برونسی کا واقعہ پڑھا تھا جو کل میں نے آپ کو عرض کیا. ایک دن جنگ سے واپس آیا تو ابھی 4 دن کی چھٹی ہوتی تھی, تو جو ساتھ دوست تھا اس کو بولا کہ چلیں واپس. کہہ رہے کہاں, ابھی تو آئے ہیں 4 دن, تو آپ آرام کرنے دیں, ابھی جنگ سے تھکے ہوئے آئے ہیں. کہتا نہیں آرام نہیں, جلدی اٹھو. تو کہہ رہے میں نے دیکھا کہ بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں, کہا گاڑی نکلو. کہتے نکلے گاڑی لے کر اور دکانوں میں گئے اور کچھ چیزیں خرید رہے ہیں اور ان کو پیک کرا رہے ہیں. میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ وہ جو شہدا کے گھر ہیں ان کے گھروں سے بھی تو شہیدوں کی خوشبو آتی ہے, کم از کم ان کے بچوں کو جا کے کچھ دے تو دیں. تو کہتا ہے ہم لوگ سارا دن جو ہے وہ ہمارا اسی میں لگ گیا جو شہید تھے محلے کے ہمارے جا کے یا شہر کے, اور ہم جو ہے وہ جا کر دیتے رہے اور جمع کراتے رہے. تو میں نے بعد میں ان کو بولا کہ آپ خود کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ کو جو ہے وہ آرمی جو ہے وہ گاڑی دے دے, اور یہ جو آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ آرمی کو بولیں. کہا کہ انسان کو خود چاہیے کہ اپنی کمائی سے اس کام میں انجام دے تاکہ اپنے لیے کچھ چیزیں ذخیرہ کر سکے. یہ سیرت ہے, خود دور مت جائیے استاد سبط جعفر. آپ دیکھیں آپ کے سامنے کتنوں کے گھروں کا راشن, کتنے بچوں کے اسکول کی فیسیں, کبھی کسی کی یونیورسٹی کی فیس ڈلوا دینا, کبھی کسی طرح. یہ سیرت کہاں سے لی انہوں نے؟ یہ کوئی گھر سے لے کر تھوڑی آئے تھے, یہ مولا کے سچے ماننے والے تھے. انہوں نے سیرت امام علی علیہ السلام پر عمل کیا ہے اپنی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ دنیا تو بہت تھوڑی ہے, اس دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے, اپنے لیے کیا جمع کرنا. جتنا خدا کی راہ میں دیا جائے گا وہ بچ جائے گا, جو میری اپنی جیب میں ہے وہ ختم ہو جائے گا, جتنا میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں وہ باقی ہے. تو میں ان ایام کے اندر جو کہ ایام بھی ہیں, عید کے ایام بھی ہیں, امام کے ایام بھی ہیں, ہمیں اس سیرت کو اپنانا چاہیے. ہمیں لوگوں کے گھروں میں جو بہرحال ہم اپنے اوقات اور اپنی ظرفیت کے حساب سے ہمیں اس سیرت پہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہم کس طرح کل کو کھڑے ہو پائیں گے ہم اپنے مولا کے سامنے سے. تو امام جہاں شجاعت تھے وہاں یتیموں کے سرپرست بھی تھے. تو بہرحال یہ بہت سارے اسپیکٹ ہیں. امام کی زندگی تو ایسی ہے کہ واقعی جسے کل بیان کیا کہ امام کی زندگیوں کے اندر یعنی محراب میں جو شخص بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہو وہ جنگ پر شاید بعض اوقات اتنا شجاع نہیں ہوتا, لیکن یہ محراب میں بھی اتنے ہی قوی ہیں اور شجاعت جنگ کے اندر بھی اتنے ہی قوی ہیں, دشمن کے مقابلے میں بھی ہیں, اور توازو اتنی ہے کہ کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ کون ہے اور جا کر محنت مزدوری بھی کراتے ہیں. یہ ساری خصوصیتیں جو امام کے اندر ہیں اس نے امام کو انسان کامل بنا دیا, ایک ایسا انسان کہ اب اس کے کمال تک اب لوگ ساری زندگی تانا بانا بنتے رہیں کہ اس طرف جائے شخصیت. گھر میں کیسے ہیں؟ رسول خدا کی حدیث ہے, رسول خدا آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ امام علی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ درود بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد, بیٹھے ہوئے گھر میں دال صاف کر رہے ہیں. تو رسول خدا نے جب دیکھا تو کہا علی جو شخص اپنے گھر میں اپنی زوجہ کی اپنے بچوں کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے پروردگار 100 شہیدوں کے برابر ثواب لکھتا ہے. خوب یہ اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہم کتنا اس پر عمل کرتے ہیں, مگر مولا کائنات گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی مدد نہیں کرتے تھے, اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے, سلوک کیسے. یہی وجہ ہے دیکھیں تاریخ میں یہ واحد شخصیت ہے جردا کرسچن جو ہے جو اس نے بک لکھی ہے عدالت انسانیہ, آواز عدالت انسانیہ, اس میں لکھا ہے کہ دنیا میں ایک شخص کا اگر کوئی دشمن ہوتا ہے تو اس کی موت کے بعد دشمنی کم ہو جاتی ہے, مگر یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے دشمنوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بغض ہے, انحراف ہے, دنیا پرستی ہے. اور ایک اور یہ وجہ ہے کہ ایسی شخصیت ہے کہ دنیا کے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ جب بھی اس شخصیت کو پڑھتے ہیں تو اسی کے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ اس جیسی شخصیت ہمیں پوری تاریخ میں نظر ہی نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں نا کہ پوری دنیا میں, بہرحال شاعر بھی بیٹھے ہیں, کلام پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر مختلف کلام لکھے گئے, چاہے لوگوں کو سمجھ آئے کہ نہ آئے, کس کلام نے اور کس نام نے پوری دنیا کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے سوائے علی علی کے؟ کسی کے اوپر اور کوئی کلام بنا آج تک؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یعنی اس نام کے اندر بھی کون سا ایسا میگنیٹ ہے کہ جو دلوں کو، الفاظ کو، لفظوں کو، شعرا کے قلموں کو کھینچے چلے جا رہا ہے، کھینچے چلے جا رہا ہے. یعنی میں ایک واقعہ دوست بیان کر رہے تھے کسی سے کہ شخص لوگ جاتے ہیں زیارت پہ، جاتے ہیں زری پہ، جاتے ہیں مولا کی پکڑتے ہیں. تو ایک شخص تھا، اس نے بولا کہ بڑے لوگ اہل بیت کی مداح جو کرتے تھے زمانے میں، شعر لکھتے تھے تو یہ بہت خوش ہوتے تھے اہل بیت. تو اس نے کہا چلو میں بھی کوشش کرتا ہوں کچھ شعر ویر جو ہے وہ مولا کی شان میں بیان کرتا ہوں. تو شاعر نہیں تھا وہ، لیکن اس نے کچھ، تو اس نے زری پکڑ کر کچھ ٹوٹے بوٹے بغیر، بہر کے بغیر، وزن کے بغیر، نظم کچھ اس نے شعر پڑھ دیے. اب جیسی شعر پڑھ کر وہ ہٹا زری سے تو دیکھا اوپر ایک کندیل جو لگی ہوئی وہ گر گئی، اس نے پکڑ لی. اس نے اب یہ سمجھ گیا کہ مولا نے کوئی ہدیہ دیا ہے مجھے، کیونکہ میں نے مولا کی شان میں شعر پڑھا، مولا خوش ہو گئے ہوں گے. مولا نے اب یہ لے کے نکلنے لگا تو خود دام نے پکڑ لیا. انہوں نے بھائی یہ آپ لے کے نہیں جا سکتے، یہ تو حرم کا ہے، آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا بھائی واپس لے لو. انہوں نے پھر لگایا جیسی وہ پھر چلنے لگا، پھر اس کے ہاتھ میں گر گیا آ کے. اب دو تین دفعہ جب یہ کام ہوا تو خود دام بھی سمجھ گئے کہ یہ مولا نے اس کو تحفہ دیا. اب یہ آئے، اب جو وہاں بڑے بڑے شعرا تھے وہ پریشان ہو گئے، یعنی مولا تو ہدیہ دے رہے ہیں لوگوں کو جو شعر پڑھتا ہے. اب سب نے جا کر شعر پڑھنا شروع کر دیے، اور ایک جو بہت وہاں پہ بڑا، جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس نے بھی جا کر شعر پڑھا تو کچھ بھی نہیں ہوا. بڑا اس نے بولا یہ کیا چکر ہے، ہمارے شعر کہاں؟ اچھا پھر اس کا کیا شعر تھا؟ پتہ تو اس کے تو شعر کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، کوئی بہر ہی نہیں ہے. تو یہ کیا؟ تو وہ جو بڑا سب سے شاعر تھا وہ جب نکلا تو کہنے لگا مولا یہ تو ہے آپ جنگ میں سب سے بڑے شجاع تھے، آپ بہت بڑے خطیب تھے، آپ بہت بڑے، لیکن شعر کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا بہت نہیں پتہ. یہ کہہ کر جو ہے وہ چلا گیا. اب جب اس نے خواب میں دیکھا مولا آئے، مولا نے کہا کہ کیا تم نے ہمارا وہ شعر نہیں پڑھا؟ کیا تم نے ہمارا وہ شعر نہیں پڑھا؟ کیا تم نے ہمارا وہ شعر نہیں پڑھا؟ کہتا ہاں مولا. تو تم نے کیسے کہا کہ ہمیں شاعری جو ہے وہ نہیں آتی؟ کہتا نہیں مولا اس معاملے میں نہیں کہہ رہا، نہ آپ نے جو اس کو انعام دیا ہے اس کو تو شعر ہی نہیں ہے. تو مولا نے کہا کہ اس نے جب شعر پڑھے تھے تو اس نے میرے لیے پڑھے تھے، اور تم سب نے انعام کے لیے شعر پڑھے. تو بات کیا ہے؟ خلوص، اخلاص. امام ہم سے اخلاص چاہتے ہیں. امام یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ تم گھر کے اندر ہزار رکعتیں تم بلند کر لو. نا، اگر امام کے گھر سے ہزار اللہ اکبر تھے تو میرے گھر سے کم 10 اللہ اکبر تو ہوں، تو پھر میں کس علی کا ماننے والا ہوں کہ جس کے گھر سے ہزار تکبیریں بلند ہوتی تھیں رات کو، اور میں اپنے آپ کو کہتا ہوں مولا میں آپ کا ماننے والا، مگر میرے گھر سے 10 تکبیریں بھی بلند نہیں ہو رہی ہیں رات کے تاریکی کے اندر. دو اصحاب ہیں امام کے جو رات کو امام کے ساتھ سوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مولا جب رات کو اٹھے ہیں تو دیوار کے سہارے سے پکڑ پکڑ کر سورہ آل عمران کی آخری 5 آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، کہ جس کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کے آنے جانے کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اول الالباب کے لیے. اور یہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت صرف اور صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس دنیا کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. کہتا ہے ہم نے مولا کی وہ کیفیت دیکھی ہے. تو یہ عبادت، یہ جو میرے مولا نے ساری زندگی محنت کی اور اپنے آخری ایام تک پہنچتے ہیں، اپنے آخری سجدے کو خدا کی، دیکھیں آئے بھی خدا کے گھر میں اور گئے بھی خدا ہی کے گھر سے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ امام کی زندگی کہاں گزری. بھائی خدا کے گھر سے لے کر خدا کے گھر آنے جانے میں جو پورا رستے کا سفر ہے وہ بھی خالص صرف خدا ہی کے لیے ہے. تلوار اٹھی تو خدا کے لیے، گھر بیٹھے تو خدا کے لیے، گریا کیا تو خدا کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو خدا کے لیے، یعنی سب کچھ خدا کے لیے ہے. تو میری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ کتنے بچے سے پوچھیں بولے گا اللہ ایک ہے، وہ یہ کہاں ہے اللہ؟ یہ میری زندگی میں پریکٹیکل کدھر ہے خدا؟ میں اس کو کہاں دیکھتا ہوں؟ کبھی محسوس کرتا ہوں اپنے رب کو؟ کبھی گفتگو کرتا ہوں؟ کل شب قدر کی رات تھی، آنے والی رات بھی شب قدر کی رات ہے، اس شب قدر کی رات میں جو تقدیروں کو لکھ رہا ہے اس سے میں نے کتنا کلام کیا؟ اعمال تو میں نے کیے، سارے کام میں نے کیے، لیکن میں نے اپنے دل سے بات کی اس سے، گفتگو کی اس سے کہ پروردگار تو سب چیز پر حاکم ہے، تو ہی میرا ماننے والا ہے. مگر آپ دعائے کمیل کے جملے دیکھیں، لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ پروردگار تیری حکومت سے تو فرار ہی نہیں ہے، تو میں کہاں جاؤں گا اور کہاں ہوں؟ بس عزیزان محترم، آپ کی زحمت تمام، یہ میرا مولا اپنی زندگی کے اندر ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچان لو. جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ صحیح متی ہو جائے گا، اور جو صحیح متی ہے وہ اپنے امام کا بھی صحیح متی ہے. ولایت جو ہے وہ اپنے چھوٹے سٹیج سے لے کر اوپر تک جاتی ہے. جو شخص اپنے گھر کے اندر صحیح اپنے والدین کا احترام کرتا ہے وہی اپنے امام کا احترام کرے گا، وہ جو اپنے امام کا احترام کرے گا وہ رسول کا احترام، جو رسول کا اطاعت کرے گا وہ خود بخود خدا کی ولایت میں شامل حال ہو جائے گا. تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ یہ میرا مولا صرف مجلس کے اندر تو نہیں ہے، صرف گفتگو میں تو نہیں ہے، میرے اپنے اعمال میں میرا مولا کہاں ہے؟ آئیں ڈھونڈیں اپنے آپ کو. ہم کھو گئے ہیں، امام تو ہے، ہم کھو گئے ہیں، ہم کھوئے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو گمراہی سے لے کر آئیں، اور بغیر اہل بیت کے کوئی اور دروازہ نہیں ہے ہدایت کا، کوئی اور دروازہ نہیں ہے. اور یہ جو ہم فرش عذاب بچھاتے ہیں یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ اہل بیت کا ذکر کرنا، یہ کتنے لوگ پورے اربوں خربوں کے جتنے بھی لوگ ہیں، 7 بلین لوگ ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کو توفیق ہوتی ہے یہ کام کرنے کی؟ دنیا کن چیزوں میں مشغول ہے آپ کے سامنے؟ بس ایک واقعہ بیان کر کر آپ کی زحمتوں کو تمام اور مصائب کے چند جملے. ایک شخص، ایک عالم اصفہان کے اندر ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ اس کے بارے میں بہرحال لوگ جانتے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے خواب میں دیکھا. وہ شخص کون ہے؟ وہ متولی ہے. متولی کیا ہے؟ جو اخراجات دیتے ہیں حرم مسجد کا، امام بارگاہ کا. تو اس سال مجلس جو جوان کرتے ہیں تنظیم، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کہ اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں، خرچہ زیادہ ہو گیا، نظر و نیاز زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ تھوڑے، تو انہوں نے چیک دے دیا، بلینک چیک، کہا کہ پیسے، کہتا نہیں جتنا بھی ہوا ہے تم خود ہی لکھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہے مولا کے لیے. اب وہ جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ بلینک چیک دیتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں. اب وہ جو عالم ہوتے ہیں ادھر مسجد، وہ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ روزے محشر لگا ہوا ہے، اور جنت کے دروازے پر ملائکہ لوگوں کی فائلیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو فائل دیتے ہیں، جس کو سائن کرتے ہیں وہ چلا جاتا ہے اندر. اب جیسے ہی اس شخص کی باری آتی ہے تو مولا کو فائل دی جاتی ہے، تو مولا جو ہے وہ بغیر فائل کو دیکھے ہی اپنا سگنیچر کرنے لگتے ہیں. تو ملائکہ کہتے ہیں مولا اعمال تو پڑھ لیں اس کے. تو مولا نے کہا جو شخص ہماری راہ میں بغیر دیکھے دیتا ہو، ہم بھی اس کو بغیر دیکھے ہی بہشت میں جانے دیں گے. یعنی یہ ہلکی چیزیں نہیں ہیں، یہ عرش کے معاملات ہیں. ہم فرش میں کھو گئے ہیں، اصل میں ہمیں تھوڑا سا فرش سے باہر نکلنا پڑے گا. ہم افلاق کی طرف اٹھیں، کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں جو افلاق پر. کیوں میرے مولا نہیں کہتے تھے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں؟ تو میرے مولا وہ مجھے کب بتائیں گے آپ آسمان کے راستے؟ وہ تب بتائیں گے جب میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر لے کر آؤں گا، تو مجھے بتائیں گے نا. اگر میں اسی طرح زمین کے اندر دھسا ہوا ہوں اپنی خواہشات میں، اپنے نفس میں، اپنی ضرورتوں میں، تو پھر میں کب آؤں گا؟ جو کمبر بنا، جو بوزر بنا، جو سلمان بنا، تبھی تو پھر ان کو آسمانوں کی سیر کروائی میرے مولا نے، تبھی ان کو جو کچھ ملا. ہجر ابن عدی کا بس واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اصحاب ہے، اور آخری ایام میں جب مولا کو ضربت لگی ہے تو وہ 48 گھنٹے 47 گھنٹے کا ہے، اس میں کچھ ملاقاتیں ہیں مولا کے ساتھ. ان میں ایک ملاقات جو ہجر ابن عدی کی بھی ہے، یہ آتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور یہ امام کی شان میں شعر بیان کرتا ہے، لیکن امام جو ہے وہ زہر جو ہے وہ امام کے بدن پر اتنا سرایت کر چکا ہوتا ہے کہ میرے مولا غنودگی کے عالم میں پہچان نہیں پاتے. تو یہ پھر تھوڑا اور شعر، تو مولا کی آنکھ کھلتی ہے، تو مولا امام حسن سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے بیٹا؟ کہا کہ ہجر ابن عدی ہے. کہا اچھا اس کو بولو میرے قریب آئے. جب قریب آتے ہیں تو مولا اسے کہتے ہیں ہجر ابن عدی، اگر کسی زمانے میں تمہیں میرے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے مارا جائے گا تو کیا تم برداشت کرو گے؟ کیا تم میرے فضائل اور میری مدح سے ہاتھ تو نہیں ہٹاؤ گے؟ کہا کہ نہیں مولا، میں کیوں ایسا کر سکتا ہوں، بس یہ کہنا تھا. مولانا کہا ٹھیک ہے, میں یہ جانتا تھا مگر میں تمہارے زبان سے سننا چاہتا تھا. وقت گزر جاتا ہے آپ کے سامنے, جو شام کا خلیفہ ہے, امیر شام ہے, اس کے مامور جو ہیں وہ ہجر ابن عدیق اور اس کے اصحاب کو اس جگہ پر جہاں اس نے کئی لوگوں کو مسلمان کیا ہوتا ہے دمشق کے پاس, وہاں پر اس کی ان کے سامنے قبریں کھودتے ہیں اور کہتے ہیں ہجر ابن عدیق کہ ابھی بھی تم امام علی کی مداح کرو گے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں میں مداح کروں گا, چاہے تم کو, بلکہ میں تو امام کی شہادت کے بعد سے لے کے آج تک انتظار کر رہا تھا کہ کب مجھے شہادت نصیب ہوگی, کب مجھے نصیب ہوگی. کہا کہ کوئی تمہاری خواہش ہے؟ کہتا ہاں میری خواہش ہے. کہتا ہے مجھے دو رکعت نماز پڑھنی ہے. دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور تیزی سے پڑھتے ہیں. تو اس نے تیزی سے کیوں پڑھی؟ میں تیزی سے اس لیے پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں طولانی نماز کر کر اپنے موت کے وقت میں تاخیر کر رہا ہوں. کہا کہ دوسری کوئی خواہش؟ کہتا ہاں ایک اور خواہش بھی ہے. کہتا کہ یہ جو تم نے توق باندھے ہوئے ہیں زنجیروں کے, یہ میرے بدن پر رہنے دینا, اور یہ جو خون ہے میرے چہروں پر میرے بدن کو غسل نہ دینا, اسی طرح دفنانا. میں روزے محشر اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہو کر کہوں گا کہ مولا جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی حمد و ثنا کو ترک نہیں کروں گا, اور یہ خون اور یہ توق اس کی نشانی ہے, میں اسی طرح روزے محشر میں آپ کی خدمت میں پیش رہوں. ہاں عزیزان محترم, عشق علی آسان نہیں ہے. عشق علی قیمت مانگتا ہے, عشق علی خون مانگتا ہے, عشق علی مشکلات مانگتا ہے, اور جنہوں نے ان مشکلات کو طے کیا وہ آج کہاں ہیں اور آج بھی کہاں جا رہے ہیں. یہ وہ عشق ہے کہ جو دیکھ لیتا ہے وہ اپنے جان کے ٹکڑے بھی کرا دیتا ہے, ان کو بدنوں کو ٹکڑے, ان کی ولایت اور عشق سے ان کو روک نہیں سکتے. آج شب ضربت کی دوسری رات ہے, سوچیں اہل بیت پر کیسی گزر رہی ہوگی. ورنہ ہر رات تو یہی امید ہوتی تھی, کیونکہ امام کی اچھی خاصی اولاد تھی, ہر روز ایک گھر کے اندر افطار ہوتا تھا, ہر کسی کو یہ یقین ہوتا تھا کہ بابا آج ہمارے گھر آئیں گے, بابا آج ہمارے گھر آئیں گے. مگر آج کی رات سارا گھرانہ اہل بیت کا ایک ہی گھر کے اندر جمع ہے اور دیکھ رہا ہے. ہاں عزیزو, ایک شخص نے ابن ملجم سے کہا کہ مولا ٹھیک ہو جائیں گے, تو ابن ملجم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ام کلثوم کا گریہ یہ بتا رہا ہے کہ مولا ٹھیک نہیں ہوں گے. کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے اس تلوار کو 1000 درہم سے خریدا تھا اور 40 دن تک اس کو اس زہر کے اندر آلودہ رکھا تھا کہ اگر شرق اور غرب کے اندر اس زہر کو پھیلا دیا جاتا تو کوئی بھی شک نہ بچتا, اب یہ نہیں بچ سکتے. ہاں عزیزو, ایسی ضربت لگی ہے کہ میرے مولا کا سہرہ زرد ہوتا جا رہا ہے, اور ہر طبیب اپنی پوری کوششوں میں ہے کہ اس طبیب کو, ہاں وہیں پر میرے مولا نے ابن ملجم سے گفتگو کی ہے. ابن ملجم کو کہتے ہیں, ابن ملجم کیا میں تمہارا مہربان امام نہیں تھا؟ ابن ملجم کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی؟ ابن ملجم کیا میں نے تمہیں ہدیہ نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں لوگوں کے اوپر ترجیح نہیں دی تھی؟ تو پھر تم نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ ہاں میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا, ارے یہ ظالم ہے, یہ اشکیا ہے, اس نے اس اسلام کے ستون کو گرایا ہے. مگر آئے مولا میں ہاتھ جوڑ کر کربلا کے اندر, ارے یہاں پر تو اس ظالم کے اندر نے آپ کو جو ہے وہ شہید کیا اور آپ نے دودھ پینے سے انکار کر دیا. آپ نے کہا کہ پہلے میرے اس قیدی کو, اس کو دودھ دو, ہاں اگر میں اس ضربت سے مر جاؤں تو اس کو ایک ہی ضربت لگانا. مگر مولا کربلا کے اندر کوئی ایک ضربت نہیں لگی ہے, آئیے دیکھیں. ارے ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے, اس نے کیا کیا؟ ہاں عزیزان محترم, رمضان کی پیاس کی شدت ہمیں کچھ تو یاد دلاتی ہے کربلا کی, مگر علی اصغر کی پیاس کو دیکھیں. یہ چھوٹے سے بچے نے اپنی تشنگی سے باب الحوائز کا دروازہ کھول دیا قیامت تک. ہاں عزیزو, اپنی پیاس سے علی اصغر نے ہماری تشنگیوں کو دور کر دیا ہے. اب جب بھی ہمیں ماہ رمضان اور ماہ کربلا کے ایام کے علاوہ بھی کہیں پر بھی علم نظر آتا ہے تو ایک مشکیدہ نظر آتا ہے. وہاں پر یا تو علی اصغر یاد آتا ہے یا وہ سکینہ یاد آتی ہے, یہ دونوں چھوٹے بچے. میں کہوں گا مولا آپ کی شہادت کے بعد تو بی بی زینب کو, بی بی کلثوم کو بڑے پیار سے آپ کے جنازے سے ہٹایا گیا ہوگا, آئے مگر کربلا کے اندر, ارے یہ
ننھی سی بچی جو اپنے باپ کے جنازے سے ہٹنا نہیں چاہتی ہے، کہیں تماچے ہیں، کہیں تازیانے ہیں، اور کس طرح اس بچی کو جو ہے وہ بدن سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں خاص طور پر جو خاتون ابھی سرجری ہو رہی ہے ان کی، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، پروردگار جو مرومین ہو گئے ان کی اہل بیت کے صدقے میں مغفرت عطا فرما، پروردگار پاکستان میں عزت اور استحکام عطا فرما، ہماری معاشی مالی ہماری اجتماعی مشکلات کو پروردگار اس ایام رحمت کے صدقے میں خوب فرما، پروردگار خاص طور پر مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، پاکستان کے علاوہ افغانستان، فلسطین، یمن، شام، عراق، جہاں بھی ہیں پروردگار ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام امریکہ اسرائیل داعش کو نیست اور نابود فرما، دشمنان پاکستان کو نیست اور نابود فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین کو اور ابھی ایک دوست کی والدہ کا جن کا آج انتقال ہو گیا ان کی اور استاد سبط جعفر کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔